طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ ہے مجموع مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پڑے گا اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
لوگ یہ کہتے تو ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں نے کچھ بھی نہیں کیا, تو میں ہوں کیا, میری اوقات کیا, میری حیثیت کیا, لیکن ایسا لگتا ہے کہ جب وقت آتا ہے تو پھر وہ پھٹ بھی پڑتے ہیں, کہہ بھی پڑتے ہیں اور اظہار بھی کر پڑتے ہیں. ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کیفیت ہوتی ہوگی کہ کہہ بیٹھتے ہوں گے کہ جناب میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, سب بس جو ہے بس اللہ کا ہی ہے, اللہ کا دیے سے ہی تم کو دے رہا ہوں, اللہ نے مجھے دیا ہے میں دے رہا ہوں, میرا تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کبھی آتی ہے جب کوئی بول دیتا ہے یا کوئی ایسا وقت آ پڑتا ہے تو پھر وہ جس طرح بولتا ہے, جتاتا ہے, سناتا ہے, تو ساری آگے پیچھے کر دیتا ہے کہ پھر اگر اسے کان میں کوئی جا کے بول دے کہ یار وہ تھوڑے دنوں پہلے تو آپ نے یوں بولا تھا کہ میرا تو کچھ ہے ہی نہیں, جو کچھ ہے یہ ہے وہ ہے, تو شاید اس کو دھکا وکا مار دے گا, اس کو ٹھیک ٹھاک دھکا لگے گا. تو یہ جو انسان کی جو یہ کیفیات ہے بدلتی کہ کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا, تو حقیقت ہے کیا, اس کی سچی کیفیت ہے کیا؟
اس پہ جو آپ نے فرمایا اس پر ایک جو مشاہدہ ہوا میں وہ عرض کروں, تو ایسا ہوں وہ تو میں نے عاجزی کے طور پہ کہا تھا, اس لیے تھوڑی کہا تھا کہ آج آپ مجھے یہ باتیں آپ لوگ سنائیں گے, وہ تو میں عاجزی کے طور پہ کہہ رہا تھا. یہ بھی کہتے ہیں
ابھی عاجزی تھی یا کیا تھا, چلیں فیصلہ لیتے ہیں امیر سنت کیا فرمائے اس حوالے سے.
وہ خود پسندی جو ہے نا, عجب یا خود پسندی, تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اپنے اندر جو کمال ہے یا جو کچھ اس نے کوئی کیا کارنامہ جو کام کیا اس کو اپنی خوبی اپنا کمال تصور کرنا اور اس بات کو بھلائے رکھنا کہ اللہ تعالی میری یہ خوبی واپس جب بھی چاہے گا لے لے گا, اس طرح کی یہ ہے اس کی ڈیفینیشن خود پسندی کی. تو اس لیے جو بھی نعمت ملے اس کو دل سے تسلیم کرے کہ یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ میرے رب نے دیا ہے اور یہ جب چاہے اس کو لے لے گا, اس کو کوئی روکنے والا نہیں. تو اگر یہ ذہن بنا رہے گا نا تو بندہ کامیاب ہے. اب جیسے اس وقت آپ سوچیں کہ میری شہرت, میری عزت, میرا طوطی بول رہا ہے, آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ سوچیں میری آواز ایسی ہے کہ دیوار پھاڑ کے پار ہو جائے اور پرندے سنے تو مست ہو جائیں, میں اتنا خوشی لان, کمال ہے بھائی محنت کی ہے میں نے, گلا بنایا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی یہ اگر سوچ بنے تو یہ تباہی, اور اگر یہ کہ بھائی گلا میرا تو کوئی کمال نہیں ہے, بس میرے رب نے دیا جب چاہے لے لے, بس اللہ سے عاجزی کرتا ہوں میں تو کہ بس مجھے اللہ آزمائش میں نہ ڈالے اور بس اپنے کرم کے سائے میں رکھے اور میں پھولنے سے بچوں, اس طرح آدمی بندہ دل سے ہی عاجزی کرتا رہے. ہم لوگ کیا وہ الفاظ کا ہیر پھیر تو کرنا بہت آتا ہے, اچھے بھلے کو گھما دیں, لیکن مسئلہ یہ کہ ہم رب کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو جب رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے تو کسی کو کائے کو دھوکہ دیں, تو واقعی دل سے حاجی کرے. اب وہ جن کا آپ نے کہا کہ بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ وہ عاجزی کر رہے ہیں, ہمارا کچھ نہیں ہے, سب کچھ رب کا ہے, رب نے دیا تو دے رہے ہیں, تو اب ان پر خامخواہ بدگمانی کی حاجت تو نہیں. صحیح تو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ رب نے دیا ہے, میرا کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ کہ آپ کے پاس کون سا کون سی الٹرا ساؤنڈ کی ایسی مطلب وہ کوئی سسٹم ہے آپ کے پاس کہ جس سے اس کے دل پر آپ حکم لگا سکیں کہ یہ ڈرامہ بازی کر رہا ہے, ریا کر رہا ہے, یہ سنا رہا ہے, حقیقت ایسی نہیں ہے, یہ دو چار دن کے بعد تو یہ یوں بولے گا, تو فلاں دن تو یوں بول رہا تھا. تو یہ انسان کی اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہے اور وقت وقت کی بات ہوتی ہے. کبھی بندے کی واقعی کیفیت ایسی عاجزی ہوتی ہے کہ بس نہ پوچھو بات, اور کبھی شیطان ایسا گرو اور نخوت کی پھونک مار دیتا ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہٹ جاؤ میرے سامنے, کوئی کچھ نہیں, اے مچھر میرے سے بات کرتا ہے, جانتا ہے میں کون ہوں. تو یہ کیفیات ہوتی ہیں. تو جب نعوذ باللہ تکبر کی کیفیات ہیں, اس وقت یہ بندہ برا ہے, برائی کر رہا ہے, اور جب اس پر وہ کیفیت نہیں ہے, عاجزی کی کیفیت ہے, تو ہم اس کو ضائع تو نہیں کہیں گے نا کہ ایک گناہ کر لیا تو اب اس کو کبھی نیکی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس نے 10 بری باتیں کی ہیں تو خبردار اگر مزید ایک بھی کوئی بری بات کرے ہے, 11ویں میں بری بات ہی بولنی پڑے گی اس کو, ایسا نہیں ہے. تو اس لیے مطلب ہم دل بڑا رکھیں, اور جو ایسا بولتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ جو کہتے ہیں نا اس کو نبھائے رکھیں, ورنہ ہم جیسے لوگ ہیں نا آپ کے بارے میں یہی سوچیں گے کہ یار اس دن یہ ڈرامہ کر رہا تھا, خالی عاجزیاں جھاڑ رہا تھا اپنا, یہ تو ایسا ہے, یوں بولتا ہے. تو ایسا بولنے کا ہمیں بھی موقع نہ دیں, کسی کو سوچنے کا موقع نہ دیں. یعنی ہم یہ نہ کہ ہر وقت اچھے بنے رہیں, ظاہر بھی اچھا ہو, ہمارا باطن بھی اچھا ہو, اس میں ظاہر ہے کہ دونوں جہاں کی عافیت ہے, آخرت کی بھی بھلائی ہے, دنیا کی بھی بھلائی ہے. تو پچھلے نیک عمل کا تانا دینا کہ تم پہلے تو یوں بولتے تھے, رب بولتا میں عاجزی کر رہا تھا, ایسا بولتے نہیں ہیں. عاجزی کرنا اور بولنا یہ عوام کو آتا بھی نہیں ہے کہ میں عاجزی کر رہا تھا, یہ ہمارے اپنے ماحول کی لینگویج ہے, عاجزی توازو, یہ عام طور پہ لوگ نہیں بولتے. بےچارے بول رہے ہوتے, کبھی ذہن اچھا بلوا رہا ہوتا ہے, کبھی شیطان پکڑ لیتا ہے, تو کچھ لوز ٹاکنگ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سب کا بھلا کرے, سب کے بھلے میں اپنا بھلا ہو جائے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. لیکن جس وقت یہ اپنے مثال کے طور پر آپ نے جو بات کی, بڑے دونوں پہلو کو اچھے انداز سے آپ نے ڈیفائن کر دیا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, مگر اس میں یہ ہے کہ جب انسان عاجزی کر رہا ہوتا ہے یا ایک اچھے اور خوبصورت انداز سے اپنی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی محتاجی کو اور اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میں ہوں ہی عاجز, میں ہوں ہی مطلب محتاج, تو وہ ایک اس پر ایک اچھی سی کیفیت تھی جس ٹائم پر یہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور یہ اس کا اظہار کر گیا. اور سم ٹائم یہ وہ شیطان یا نفس کی شرارتوں میں آ کر وہ بول دیتا جو اس کو نہیں بولنا چاہیے اور جو درست نہیں ہے, تکبر میں, غرور میں, یا کوئی اس کو ایسا جھٹکا لگا کہ اس کی کوئی ایسی چیز باہر آ گئی. لیکن جب ایسی کوئی چیز باہر آتی ہے نا, تو وہ صرف تکبر اور غرور ہی نہیں ہوتا, سامنے والے کی دل آزاریاں بھی ہوتی ہیں, سامنے والے کو تکلیف بھی پہنچا چکا ہوتا ہے, سامنے والے کی عزت نفس کو بھی وہ تار تار اور مجروح کر چکا ہوتا ہے, اسے بہت برا لگ چکا تھا سامنے والے کو. تو ایسی کیفیت میں پھر اس کا نیکسٹ, کیونکہ جب یہ کیفیت ختم ہوگی تو کیا اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے, اور پھر اس کے بعد اس کو یہ مطلب دھوئے کیسے اس یہ جو میلا کچیلا جو ہو گیا سارا معاملہ.
ظاہر ہے کہ اس میں تو توبہ بھی کرنی ہے, اگر گناہ کیا ہے, دل آزاری کیے ناحق, تو اس کو بھی راضی کرنا ہے, معافی مانگنی اس سے, اس کی تبا یہ تلافی کہلاتی ہے کہ جس طرح دل آزاری جیسی کی ہے تو اس سے معافی مانگے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 آدمیوں کے سامنے اس کو جھاڑ دیا اور پھر کان میں سوری, یہ نہیں, جیسا جھاڑا ہے نا تو ویسا وہ سب کے سامنے یوں بھی کرنا پڑے گا. ہاں یہ تو تاکہ یہ 10 کو بھی پتا چلے گا آپ توبہ کر چکے اور آپ نے جو اپنا بڑا پن ظاہر کیا تھا, تو آج آپ کا نفس یہاں ذلیل ہو رہا 10 کے سامنے, تو اس میں آپ کی اصلاح بھی ہے، آپ کی بہتری بھی ہے، اور یہ حل بھی ایک مسئلے کا اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے کا کہ اگر یہ سب کے سامنے کوئی اس نے جرم کیا تو سب کے سامنے توبہ کرے، سب کو پتا چلے کہ آپ نے اس کی توبہ کر لی ہے، تلافی کر لی ہے، ورنہ ظاہر لوگ آپ کو مطلب نا اچھا گمان تو نہیں کریں گے کہ یار اس نے یہ وہی ہے جس نے ایسا کیا تھا، تو جن کے سامنے ہوا ان کو پتا چلے گا آپ نے توبہ کی. اور یہ بخاری شریف کی حدیث بھی ہے، السر بالسر والعلانیت بالعلانیت، چھپ کر کیے ہوئے گناہ کی چھپی توبہ، علل اعلان کیے ہوئے گناہ کی علل اعلان توبہ. تو جس کے سامنے گناہ کیا اس کو پتا چلے. اب دس یہ تھے جن کے سامنے آپ نے گناہ کیا، تو چاہے دس ہزار دوسروں کے سامنے آپ ظاہر کر دیں گے میں نے توبہ کی، یہ نہیں ہے. ان دس کو تو پتا چلنا ہی چاہیے، مزید کو پتا چلا ہوا ہے کہ الگ میٹر ہے، ان دس کو تو پتا چلے، ورنہ یہ تو آپ کے بارے میں ذہن وہی بنائے رکھیں گے کہ یہ وہی ہے کہ جس نے یوں کیا تھا. حکمت تو بڑی پیاری ہے نا.
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے، اعلانیہ گناہ کے اعلانیہ توبہ کے تعلق سے، یوں معافی مانگنے کے تعلق سے مجموعی طور پر، کہ اس میں ایک یہ خوبصورت پہلو بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمایا ہے کہ اس سے نا نفس کو لگام ملے گی، کہ نفس کو ہو جائے گا کہ یہ دوبارہ کرے گا نا تو بھی دوبارہ اسی طرح کی غلطی کرے گا، تو بھی دوبارہ اسی طرح کی توبہ کرے گا، اور یہ اعلان کرے گا تو یہ ذلیل کرے گا، تو لہٰذا نفس پھر اس جگہ پر اسے غلطی سے روکنے پر اس کی معاون ہو جاتی، یعنی وہ نفس امارہ سے نفس لوامہ کی طرف اس طرح شاید بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت امام سنت کی گفتگو کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ یہ اعلانیہ توبہ کا ایک مقصد، خوبصورت مقصد ایک یہ بھی بیان کیا ہے کہ اسے نفس پر لگام رہتی ہے،
جس کا نفس لوامہ ہوگا نا وہی یوں کرے گا، باقی بھائی
صحیح کیا منا کون،
ارے بھائی نہیں کنگلا بھی ہوگا تو مالدار کے سامنے یوں نہیں کرے گا، یہ تو بہت بہت بڑی بات ہے، پائے کی بات ہے کہ بندہ سب کے سامنے یوں کرتا ہو. یار اللہ ایسی ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم مطلب یعنی کہ آخرت کے لیے کچھ نہ رکھیں، دنیا میں ہی فارغ ہو جائیں. یار
ماتحت کے آگے یہ کرنا تھوڑا آزمائش ہو جاتی ہے، یعنی ماتحت میں گھر بار سب شامل ہے، میں صرف تنظیمی پوائنٹ آف ویو پہ بات نہیں کر رہا، ماتحت میں پھر سارے گھر میں بھی لوگ آ جاتے ہیں، والدین کے آگے اولاد آ جاتی ہے اور ساس کے آگے بہو آ جاتی ہے، اسی طرح مطلب کہ نگران کے آگے ماتحت آ جاتے ہیں، استاد کے آگے شاگرد آ جاتے ہیں، پھر سب آ جاتے ہیں. اب یہ جو بڑی کیٹیگری ہے نا، انہیں مطلب اس طرح نیچے کی طرف ہاتھ جوڑنے میں آزمائش کا تھوڑا سا زیادہ،
ہاتھ جوڑنے کا تو میں نے ایک انداز بتایا،
معافی مانگے
ہاتھ جوڑے اور معافی مانگے، تو یعنی کوئی بھی ہوتے ہو استاد بھی اگر شاگرد کی ناحق دل آزاری کرے گا معافی تو مانگنی پڑے گی، پیر بھی مرید کی ناحق دل آزاری کرے گا معافی تو مانگنی پڑے گی، ساس اگر بہو کی ناحق دل آزاری کرے گی تو معافی تو مانگنی پڑے گی. پھونک پھانسے یہاں ہو سکتا ہے کہ گزارا ہو جائے، مرنے کے بعد گزارا نہیں ہے.
شوہر و بیوی کا معاملہ ہے،
ہاں جو بھی ہو شوہر بھی معافی تو مانگنی پڑے گی اگر نا حق دل آزاری کی ہے. اب نا حق کو حق ثابت کریں گے تو مزید پھنسیں گے، یہ بھی دیکھ لیں.
یہ کیسے ہوتا ہے؟
میرا مطلب یہ تھا، میرا مطلب وہ تھا، میں تو یوں چاہتا تھا، میری نیت تو یہ تھی، یعنی اس میں بندہ پھر کئی جھوٹ بولتا ہے ساتھ میں، یہ تاک کے چنانچہ کیونکہ اس میں کئی بار جھوٹ ہوتا ہے.
یعنی اس کو ہمارے یہاں ایک انگلش ورڈ ہے، مسٹیک کو جسٹیفائی نہیں کیا جاتا، اور مسٹیک جو ہے نا وہ بائی مسٹیک ہوتی ہے، مسٹیک بائی انٹینشنلی، یعنی غلطی غلطی سے ہوتی ہے، غلطی جان بوجھ کر غلطی نہیں ہوتی، جو جان بوجھ کر کی جائے وہ غلطی کیسے ہو گئی، غلطی ہوتی غلطی کے ساتھ ہے. اب بندہ غلط کر گیا پھر اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس میں آزمائش ہو سکتی ہے. اچھا اس میں ایک اور پہلو کی طرف میں چاہوں گا کہ یہ تھوڑا موضوع، کہ بعض وقت موقع ملتا ہے کہ میں میرے سن سرچ کروں کہ جب کوئی کسی کو جھاڑتا ہے ڈانٹتا ہے یا اس کو دل آزاریاں کرتا ہے نا، کبھی کبھی اس کو بھی کبھی اوپر سے ایسی ملتی ہے کہ یار اس کو بھی کوئی بولنے والا سنانے والا آ جاتا ہے، تو اس ٹائم پر جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، اس کا دل بھرتا ہے، اس کو تھوڑا سا وہ فیل ہوتا ہے یا روتا ہے دو تو دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا، تو یہ وقت ہوتا ہے کہ اس پر یہ غور کرنا چاہیے کہ اس وقت جو مجھ پر بیت رہی ہے
نہ جانے میری وجہ سے یہ کتنوں پر بیتی ہوگی. آج جو میں جس تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہوں، نہ جانے میں نے کتنوں کو اس تکلیف میں رلایا ہوگا. تو جیسے کہتے نا کہ بھوک سے بھوکوں کی یاد آتی ہے، کہ جب آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو آپ کو بھوکے پیاسوں کا احساس پیدا ہو جاتا ہے. تو کسی کے ساتھ خدا نہ خاصا یہ ہوتا ہے نا، تو اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں نے کتنوں کے ساتھ یہ کیا ہوگا، اور ان کے کیا دل گردے پھیپڑے توڑ پھوڑ کر رکھ دیے ہوں گے. تو ایسے میں بھی اس کو بھی زیادہ شاید رجوع کر لینا چاہیے، بھائی معاف کر دو معاف کر دو.
یہ اللہ توفیق دے تو ہی ہوگا، باقی تو یار اور بتائیے کہ داخ ظلم جو ہے نا کبھی کبھی بہت مہنگا پڑ جاتا ہے. مطلب کسی کو کمزور سمجھ کر جیسے نہیں دباتے ہیں تو وہ کبھی جب یہ وہ ابھردار ہے کمزور تو کہاں کا کہاں پہنچا دیتا ہے. کھارا در کا واقعہ ہے، کھارا در والے نے مجھے بتایا تھا، اپنے کراچی کا مشہور علاقہ ہے، خدا بہتر جانے درست ہے یا کیا، بہرحال مجھے بتایا تھا کہ ایک بےچارا کوئی لڑکا تھا، اس کو ایک علاقے کا کوئی بدماش ہوگا تو وہ سب کے سامنے مذاق اڑاتا رہتا تھا. وہ بےچارا وہ ڈرتا تھا، وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا، اندر اندر گھلتا تھا. ایک بار اسی طرح وہ آیا تو اس کو پھر کوئی اس کا نام بگاڑا ہوگا کچھ، اس کا مذاق اڑایا اسی نے جو تھوڑا دادا گیس ٹائپ کا تھا. تو اب یہ کہ اس یہ مظلوم کی ایک دم گھوم گئی، بہت زیادہ اس نے دل پہ لے لیا کہ یار کب تک مجھے ستاتا رہے گا. اس نے کوئی مطلب ترکیب بنا کر کہیں سے پسٹن پیدا کی، پستول پیدا کی، اور موقع دیکھ کر اس کی کھوپڑی اڑا دی، اس کا مرڈر کر دیا، مار دیا، بھاگ دیا. اب اس کا دل کھل گیا، دل کھل گیا، دو چار اس نے جمع کر لیے اور وہ باقاعدہ ایک ٹیم بنا لی اس نے بدماشوں کی. یہ واقعہ مجھے کسی نے سنایا تھا. تو یہ اور بھی اس طرح کی داستانیں اگر ہم دیکھنے جائیں نا تو ایسی ملتی ہیں داستانیں اکا دکا تاریخ میں، کہ جس کو دبایا گیا تو پھر اس نے بڑا مطلب میں دیکھے تباہیاں مچائی.
کیا ایسا ہے کہ بعض انسان پر آئی ہوئی مصیبت، پریشانی، آفت، بیماری یہ کسی پر کیے گئے ظلم کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی کسی مظلوم کی بد دعا کی وجہ سے؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کا سارا زندگی کا اور نظام درم برم برم درم ہو جاتا ہے. کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟
ظلم سے تو ہے اثرات پڑتے ظلم کے. معراج شریف میں پڑھا تھا کہ ظلم سے بندوں میں جو ظلم ہوتا نا، اس سے بٹیرے اپنے گھونسلوں میں مر جاتی ہیں.
بٹیر
بٹیرے ہاں
ہاں.
بہرحال یہ کہ اثرات تو ہوتے، گناہوں سے نحوست تو پھیلتی ہے اور نیکیوں سے برکت تو ہوتی ہے. جیسے کہ ابوہما صالحہ، وہ واقعہ ہے نا ان کا، اپنے جو یتیموں کی دیوار والا
حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام، آپ ارشاد فرمائیں.
جی ہاں، وہ حضرت سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا طویل واقعہ ہے کہ اس میں یہ دونوں ساتھ ساتھ خضر علیہ السلام ان کی صحبت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں تھے. موسیٰ علیہ السلام کا درجہ بلند ہے، یہ رسول ہے اور اولو العزم رسول ہے. اولو العزم رسول پانچ ہے نا، اولو العزم پیغمبر، اولو العزم بہت بڑے مرتبے والے پانچ رسول ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم، اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ پانچ اولو العزم رسول کہلاتے ہیں. یہ سارے نبیوں سے رسولوں سے ان پانچوں کا مرتبہ بڑھا ہے. پھر ان پانچوں میں پھر کیٹیگریز ہیں. تو پھر سب سے افضل میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام. اللہ ان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. تو یوں مطلب یہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، تو کچھ ایسے حضرت خضر علیہ السلام سے افعال ظاہر ہوئے کہ جو مطلب یہ رہے کہ بظاہر وہ کھٹکا پیدا کر رہے تھے. تو ان میں ایک یہ بھی تھا کہ ایک جگہ تشریف لے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، تو وہاں کے لوگوں نے بالکل کوئی یعنی کہ ان کی آو بھگت نہیں کی، پانی تک نہیں پوچھا، یعنی کہ وہاں کے لوگ یعنی کہ اس طرح کے تھے. وہاں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار ٹوٹی ہوئی تھی وہ بنا دی، دیوار یعنی کہ کوئی اجرت نہیں کچھ بھی نہیں بنا دی. خیر تو موسیٰ علیہ السلام کو اس پر بھی تعجب ہوا کہ جی جیسے لوگ ان کی دیوار تم نے بنا دی، آپ نے بنا دی. خیر تو اس کا یہ کہ پھر قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے کہ وہ دیوار اصل یتیموں کی تھی اور ابوہما صالحہ ان کے والد نیکوں میں سے تھے، اور درجہ وہ والد کب کے تھے پتا ہے؟ ساتویں پشت کے، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ والد باپ دادا پردادا، تو ساتواں دادا جو تھے وہ نیک آدمی، اس کی برکت ان یتیموں کو ملی اور دیوار ان کی بنائی گئی. سورہ بقرہ میں بھی قصہ ہے، اس میں بھی تو وہ جو بچہ تھا یتیم تھا جس نے وہ گائے، اور یہ بڑا طویل قصہ ہے، بڑا دلچسپ قصہ ہے. سورہ بقرہ قرآن کریم، اس کی آپ سیرت الجنان میں تفسیر پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزے کو مزہ آ جائے گا. تو وہ بچہ بھی تو اس کے نیک باپ کی وجہ سے اس کو آخر وہ گائے کی کھال میں سونا بھر کے ملا نا، تو اللہ کی شان ہے. تو نیکوں کا ایک نیک پڑوسی سے ایک نیک بندہ ہو نا پڑوس میں، تو 100 گھروں کو اس کا فیس پہنچتا ہے، ان کی بلائیں دور ہوتی ہیں.
میرے گھر کا
حدیث پاک میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پہلے کہ ہم کال لیں، میں امیل سنت نے ماشاءاللہ جو ابھی ظلم کے تعلق سے اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کے تعلق سے نیکی کا جو اثر آتا ہے، برائیوں کا بھی جو ایک اثر آتا ہے، وہ ایک شخص تھا، مالدار آدمی تھا، اس کے ہاتھ کا درد نہیں جاتا تھا، اس نے بہت خرچ کیا اپنے علاج پر، کسی نے اس کو کوئی روحانی علاج کی طرف بھیجا کہ آپ فلاں جگہ پر جا کر کوئی روحانی علاج کرائیں. اس سے جا کر وہاں بھی کافی وقت گزارا لیکن فرق نہیں آ رہا تھا. تو جو روحانی علاج کرنے والے تھے ان کو بھی بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ ان کو فرق کیوں نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا کہ اگر عرض کروں کچھ تو آپ ناراض، کیونکہ عموماً بڑے آدمی کو، مالدار آدمی کو سمجھانا اتنا آسان نہیں ہوتا، پتہ نہیں سامنے سے کیا بول دے. تو وہ ہاتھ جوڑ کر انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے ماضی میں جھانکیں، کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہوا تو اس میں وہ پھٹا نا کہ تم سے علاج ہوتا نہیں ہے تو اپنی کمزوری کو مجھ پر کیوں ڈال رہے ہو. اور اس نے اول فول بولا اور چلا گیا. تھوڑے عرصے کے بعد وہ ہستا کھیلتا ہوا، یعنی بالکل ہشا بشاش کہیں جا رہا تھا، تو اس کی نظر اسی وہ روحانی علاج والے بابا پر پڑی، اور وہ جلدی جلدی ان کے پاس گیا اور کہا حضور پہچانا آپ نے مجھے؟ کہا کون؟ کہا میں وہی ہوں جس کا ہاتھ کا درد دور نہیں ہو رہا تھا. کہا ہاں ہاں بھائی آپ تو اسے ناراض ہو کر چلے گئے تھے. تو کہا حضور وہ میری غلطی تھی، میں معافی چاہ رہا تھا کہ یہ مجھے نہیں بولنا تھا، میں نے بول دیا، میں نے گھر جا کر آپ کی بات پر دھیان دیا کہ سوچنے میں کیا حرج ہے. تو مجھے خیال آیا کہ میرا ایک پلاٹ تھا جس میں میرا بنگلہ تھا، میرے بنگلے کے ساتھ ایک زمین تھی، وہ زمین ایک بیوہ عورت کی تھی، اور میں چاہتا تھا یہ زمین میرے بنگلے کا حصہ بن جائے تاکہ میرا بنگلہ کارنر کا پلاٹ پورا بن جائے گا. تو میں نے اس تعلقات استعمال کر کے زمین پہ قبضہ کر لیا اور اپنا بنگلہ بنانا شروع کر دیا، اور اس میں وہ عورت آتی اور یہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر کچھ بولتی اور چلی جاتی. مجھے یاد آ گیا تو میں نے اس عورت کو تلاشا، جب پتا چلا تو میں نے اسے رابطہ کیا تو پتا چلا کہ وہ عورت ہاتھ اٹھا کر میرے لیے بد دعا کرتی تھی کہ یا اللہ جس نے میرے یتیم بچوں کے مال پر ہاتھ ڈالا ہے تو اس کا ہاتھ کسی قابل نہ چھوڑنا. تو اس نے اس کو پیغام دیا کہ عورت کو بولو کہ میرے لیے دعا کر دے، اور اس نے اس کو پھر معافی تلافی اور جو دینا کرنا تھا دے دلا کر اسے راضی کرنے کی کوشش کی. تو اس عورت نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ تو اس کو معاف کر دے. تو جیسے اس سے ہاتھ اٹھائے، اس سے پہلے کہ اس عورت کے ہاتھ نیچے آتے اس کے ہاتھ کا درد چلا گیا. تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ظلم کو بھول جاتا ہے، اپنی زیادتیوں کو بھول جاتا ہے، دولت میں یا منصب یا شہرت تعلقات میں کئی چیزیں کھا جاتا ہے، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، یا بیواؤں کا مال کھا جاتے ہیں، وارثوں کا مال کھا جاتے ہیں، مگر انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم سے کیا کیا بھولے ہو گئی ہیں.
اور اس میں سب کے لیے نصیحت ہے، خصوصاً ارباب اقتدار کے لیے بہت نصیحت ہے کہ جس کو تھوڑی افسری مل جاتی ہے، وزارت مل جاتی ہے، وہ پتہ نہیں اپنا کو سمجھتا کیا ہے. اور جو یہ مظلوموں پر ظلم کی آندھیاں برساتے ہیں لیکن یہ تھوڑی مدت کے لیے جو ایسا کرتا ہے وہ بالکل یہ ایک الرٹ ہو جائے، اور ماضی میں جو کچھ ظلم کیا ہو اس کی تلافی کرے، معافی کرے، کچھ بھی کرے، ورنہ بچنا نہیں ہے. نہ اسلحہ کام آئے گا، نہ عہدہ کام آئے گا، کسی کو کام آیا بھی تھی نا،
نہیں آیا.
بڑے چلے گئے یار، بھاؤ نہیں پوچھتا، فقیروں کے مزار بنے ہوئے، وزیروں کو گھاس کوئی نہیں ڈالتا ان کے مزاروں پہ، یا بادشاہوں کے مزاروں پر کتے لوٹ رہے ہوتے ہیں، اب ہیں کہاں اس خیال میں. اللہ سے ڈرنا چاہیے، سب کو ڈرنا چاہیے.
آمین آمین.
جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اللہ پاک علی رسول کو دراز عمر خیر عطا فرمائے. الحمدللہ 1984 سے میرے والدین اور امیر سنت کی شفقتوں سے دعوت اسلامی کے ماحول کی برکتیں مل رہی ہیں. ایک بار شہید مسجد میں کسی اسلامی بھائی نے امیر سنت کو اپنے گھر پر انوائٹ کیا دعوت دکھانے کی، تو امیر سنت نے ایک فیس رکھی تو میزبان نے وہ فیس قبول فرمائی. امیر سنت 6 فلور پر تشریف لے گئے، پہنچے ہم لوگ وہاں پر، جو ہے وہ کھانا تناول کیا تھا، وہ کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد جو ہے ابھی اس میزبان نے امیر سنت کو ایک چیک پیش کیا، امیر سنت نے اس کو قبول فرماتے ہوئے فوراً جو ذمہ دار اسلامی بھائی تھے ان کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ یہ فیضان مدینہ کے لیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک امیر سنت کے تقوی میں خوب برکت عطا فرمائے. آج ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم سب مل کر دعوت اسلامی کی مجلس شورا کے ساتھ مل کر خوب جانی مالی بلکہ ہر ذریعے سے دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. اللہ عز و جل حضرت صاحب کو، جانشین امیر سنت کو، آپ کی پوری آل کو، مجلس شورا کو دراز عمر بن خیر عطا فرمائے. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے بابا، میرے والدین کے لیے، مجھ گناہگار کے لیے، بلکہ حضور کی پوری امت کے لیے خاص دعا فرما دیں. ہمارا جینا مرنا سب دعوت اسلامی کے لیے ہو. اور بابا آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں کبھی مت چھوڑنا بابا، ہم جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں با وفا ہے بابا، ہم با وفا ہے بابا.
میں نام سلمان بتاتا رہی ہے سارے بابا جان، جب ہم لوگ سبحان اللہ پڑھتے ہیں تب جنت میں کون سا ڈر سکتا ہے.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ترکی ٹوپی آپ نے دیکھی، اس میں یہ جو ٹوپی تھی نہیں، ترکی ٹوپی کہلاتی ہے. پہلے بڑے بوڑھے یہ اڑتے تھے،
یہ ترکی ہی مدنی ملنے جو ہے.
ہمارے یہاں پاکستان میں رائج تھی پہلے ٹوپی، ترکی ٹوپی، بلکہ شاید نوجوان بھی پہنتے تھے. پھر وہ حاجی توفیق، یہ چھوٹے تھے جب سے دعوت اسلامی کے ماحول میں تھے، تو انہوں نے قصہ جو سنا اس میں مجھے لگتا ہے کہ ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کہ وہ میں نے کہا کہ میں گھر میں آنے کی فیس لوں گا، یعنی رقم لوں گا، تو پھر انہوں نے مجھے دی تو میں نے فیضان مدینہ دے دی. اس میں شاید کوئی تسامو ہوا ہوگا کہ میں نے کبھی ایسا، میں میری عادت میں سے نہیں ہے، تو بدنام ہونے والی بات ہے کہ وہ تو پیسے مانگتا ہے، اور جب فیضان مدینہ دوں اور یہ سیٹ ہوتے ہو اسے پہلے ڈنکا بج جائے کہ پیسے مانگتا ہے. تو یا تو یہ اگر پیسے مانگے بھی ہوں گے تو میں نے یہ کہا ہوگا، یہ بھی اٹکل سے، کہ اگر فیضان مدینہ اس وقت تعمیر کے مراحل میں ہو یا وہ پلاٹ لیا ہو تو میں نے یہ کہا ہو کہ بھائی تم اتنا چندہ دو گے نا تو میں آؤں گا تمہارے گھر پہ. اس طرح کا کوئی مان میں اور کوئی ہوا تو میں کہہ نہیں سکتا، باقی یوں بغیر وضاحت کے میں ڈائریکٹ فیس مانگ لوں تو یہ مشکل ہے. میری مدنی فیس اس دور میں یہ ہوتی تھی، پیر کا روزہ رکھو گے یا اتنے روزے رکھو گے، درود شریف اتنے پڑھو گے تو اتنے اجتماع میں آؤ گے، اس طرح کی غالباً میری فیس ہوتی تھی. پہلے مدنی فیس ہمارے یہاں یہ لفظ نہیں ہوتا تھا، فیس ڈائریکٹ فیس بولتا تھا میں. بہرحال یہ کہ پرانی یادیں تازہ کی توفیق نے، مرحبا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سبحان اللہ بولتے ہیں تو جنت میں کون سا
درخت؟ ہاں کون سا درخت ہوتا ہے؟ جنت کا درخت تو جنت میں ہی جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ. البتہ کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے جنت میں حدیث پاک میں. اب وہ کیسی کھجوریں ہوں گی، وہ درخت کیسا ہوگا؟ ہمارے یہاں جو کھجوریں درخت یہ اپنی جگہ پر ہے، جنت تو جنت ہے نا. جو جنت کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، صحیح بات ہے کسی کان نے اس کی حقیقت سنی بھی نہیں ہے. ہمیں احادیث مبارکہ میں، قرآن کریم میں بھی ہمیں سمجھانے کے لیے اس کی مثالیں دی گئی ہیں. تو جنت کی حقیقت اور جنت کیسی ہے یہ تو جب تک دیکھیں گے نہیں کوئی بیان نہیں کر سکتا اس کو. آقا کے صدقے میں ضرور دیکھیں گے، پائیں گے انشاءاللہ، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
میں امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں بہت بہت معذرت چاہتا ہوں کہ وہ منہ سے الفاظ وہ فیس نکل گیا. اصل میں وہ پہلے جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتا تھا نا، جیسے باپا کہیں جاتے تھے، یعنی کوئی بلاتا تھا تو ہمارا فیضان مدینہ اس وقت بن رہا ہوتا تھا، تو اسلام میں کافی فورس کرتے تھے کئی لوگ، تو اپنی وہ مدنی فیس والی ہوتی کہ چلے آپ دعوت اسلامی کے لیے کوئی مسجد کے لیے نا کر دو کچھ، تو ماشاءاللہ جو ہے نا اسلام میں بھی خوش ہو جاتے تھے اور اپنا کام بھی ہو جاتا تھا اپنا فیضان مدینہ کا. تو شاید کچھ میموری یاد رہ گئی تھی، شاید ایسا ہی کچھ تھا. بہرحال جو امیر سنت فرما رہے ہوں گے شاید وہی صحیح ہوگا، کیونکہ شاید اس سن کی فیسیں کچھ ہوں گی. تو بہت بہت معذرت اگر میرے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے ہو تو میں امیر سنت کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر معذرت چاہتا ہوں. بہت بہت معذرت.
جا معاف کیا، یعنی میری پرانی ہے نا، میں پیسے مانگو نہیں نا کہ تمہارے گھر آؤں گا پیسے دو گے تو مجھے بلاتا بھی کون. جا جا نہیں چاہیے. جو پیسے لیتا اس سے لوگ زیادہ بھاگتے ہیں دور. میں نے مسجد کا کہوں گا فیضان مدینہ کا تو بلائیں گے کہ یار یہ اپنے لیے تھوڑی مانگ رہا ہے.
ویسے یہ عوامی طور پر بھی ایسا ہوتا ہے کبھی، جیسے کہ یوں عوام کو تو اتنا وہ اندازہ نہیں ہوتا مدنی فیس ہو یہ سارا. کبھی کسی موقع پر کوئی ایسی اب نہیں، جیسے کہ کوئی نیا آدمی ہے اور اپنے جیسے گیا ہے تو کوئی اسلام میں کہے نا کہ اب آپ مدنی فیس تو دیں، تو جیسے اس کو مدنی فیس کا بولے گا تو پورے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ یہ اب کیا نکالے گا. تو پھر اس کو سمجھانا پڑتا ہے بھائی پیسے نہیں چاہیے، یہ مدنی فیس یہ ہوتی ہے، آپ کو ہم کو کوئی 12 دن دے دو مدنی قافلے کے، تو کوئی ذرا نیتیں کرا لو. لیکن یہ مدنی فیس کو بھی، فیس کا لفظ آیا تو اس کو مطلب جیسا بھی آپ نے فیس کو یاد دلایا نا، تو فیس کا مطلب پیسے کہ چلو بھائی پیسے بھرو.
امیر علیہ سنت قرآن پاک کی سب سے بڑی اور چھوٹی سورت کے ساتھ ساتھ آیت بھی بتا دیجئے.
سب سے چھوٹی بڑی سورت تو سورت البقرہ اور چھوٹی سورت سورت الکوثر. آیت الکرسی بڑی مانی جاتی ہے، ایک اور آیت ہے جو آیت الکرسی سے بھی بڑی ہے.
آیت مدائنت کہلاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، سورہ بقرہ میں ہے.
اور سب سے چھوٹی آیت تو یاسین، حامیم اور اس طرح کے جو حروف مقطعات میں بھی کئی جگہ وہ پوری آیت ہوتی ہے. اب اس میں سب سے چھوٹی قاف،
اس میں فقط ایک لفظ والی کے اوپر تو کلام ہے علماء کا کہ صاد قاف وغیرہ، ویسے تو یہ آیت ہے بھی نہیں کیونکہ وہ پورا ملا کے ہے قاف القرآن المجید. اچھا.
طرح تو سب سے چھوٹی آیت کس کو قرار دیں گے؟
یہ
والعصر،
جی والعصر ہے، والفجر ہے، اس طرح کی جو آیتیں ہیں یہ چھوٹی آیت ہے.
ایک نہیں ہے
جی،
مختلف آیتیں ہیں جو سمجھو کہ ایک طرح سے حروف ان کے برابر برابر ہیں، تو یہ چھوٹی حروف کے اعتبار سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صاحب سے یہ سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دادا کہنا کیسا؟ ہمارے یہاں تقریباً کچھ مبلغ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کو دادا کہتے ہیں، دادا کہنا کیسا؟
ہاں تو دادا آدم اور دادی حوا یہ تو مسلمانوں میں رائج ہے، بچپن سے سنتے ہیں، ہوا رج نہیں اس میں، کوئی برائی تھوڑی ہے اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت عام کس طرح کی؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے اور دعائے مغفرت کا طالب ہوں.
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے تو اپنا کردار قوم کے سامنے پیش کیا، یہاں تک کہ جو کفار تھے وہ بھی ہماری سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے. صادق مانے سچا، صادق مانے سچا، امین مانے امانت دار. پہلے بینکیں وغیرہ تو ہوا نہیں کرتی تھی، بندہ سفر کرتا تھا تو کوئی اچھا بھلا آدمی ہو تو اس کے پاس اپنی امانتیں اپنی چیزیں رکھوا دیتے تھے، پیسے رکھوا دیتے تھے، زمینوں میں دفن کر دیتے تھے، کوئی لاکرز وغیرہ بھی نہیں تھے. تو یوں مطلب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتماد کیا جاتا تھا اور آپ کے پاس امانتیں رکھوائی جاتی تھی. اور امانت دار بھی کیسے کہ جب ہجرت کے لیے بھی جانا درپیش ہوا، ہجرت درپیش ہوئی، اللہ کا حکم ہوا، تو اس وقت بھی امانتیں آپ کے پاس تھی. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرما کہ آپ ٹھہرے، یہ امانتیں ان کے جو بھی مطلب حقدار ہیں ان کو پہنچانی ہے. حضرت علی رکے رہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہوئے. مشہور واقعہ یہ. تو یوں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا کردار ایسا پیش کیا کہ کسی طرح بھی کوئی اعتراض کی صورت ہی نہیں تھی. تو اب آپ نے نیکی کی دعوت دی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جو بعض تو ایسے تھے کہ فوراً ایمان لے آئے، اور بعض تھے جو کچھ بعد میں ایمان لے آئے، کچھ ایسے بھی بدبخت ہوئے کہ جو ایمان لائے ہی نہیں، یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے. ایمان جو نہیں لائے وہ وہی تھے جن کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی تھی. اس طرح مطلب یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بارہ لے کے ہمت نہیں ہاری، آپ تبلیغ کرتے رہے، نیکی کی دعوت دیتے رہے. اور یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیکی کی دعوت ہی کی برکت ہے کہ اس وقت مدنی چینل پر میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں. انڈرسٹوڈ ہے مطلب یہ نیکی کی دعوت سرکار کی ہوئی اور ہم پر کرم ہوا کہ ہم امت اجابت میں ہوئے، قبول کرنے والی امت. ویسے امت دعوت نے جو غیر مسلم، یہ سب امت دعوت اور ہم لوگ امت اجابت، یعنی ہم نے دعوت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیکی کی دعوت قبول کی، تو جو مسلمان ہوئے وہ امت اجابت کہلائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے پاپا جان، آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز کا طریقہ پریکٹیکل بتا دیں. جگہ کرنا کر
حاجرہ کنی سوات میں سب سے چھوٹی، ماشاء اللہ. کرسی پر نہ، میں تو ابھی صوفے پر بیٹھا ہوں. کرسی پر نماز کا طریقہ پوچھ رہی ہیں، یہ کوشش کرتا ہوں. تو نیتیں کرنی ہے، جو کرنی ہوتی نیت. تو کرسی پر نماز تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں. اول تو کرسی پر نماز پڑھنے نہ پڑھنے کے مسائل ہیں. زمین پر جو ایک معمول کے مطابق سجدہ کیا جاتا ہے، جو جنرل لوگ کرتے ہیں سجدہ، تو وہ سجدہ حقیقی کہلاتا ہے. یعنی کہ ریئل سجدہ تو وہی ہے، حقیقی سجدہ. لیکن بعض مجبوری ہے کہ وہ حقیقی سجدے پر، جیسے اب وہ اس میں قدرت نہیں ہے اس کی، یہ کر نہیں پا رہا، یا کرتا ہے تو سخت درد ہوتا ہے، کوئی اس طرح کا اس کو عذر ہے، تو اب یہ سجدہ ساقط ہوتا ہے، معاف ہو جاتا ہے. تو اب یہ جب سجدہ اس کو معاف ہو گیا، حقیقی سجدہ، تو اب اس کا قیام جو ہوتا ہے نا، کھڑا ہو کر یہ قیام، یہ بھی فرض ہے، تو یہ بھی معاف ہو جائے گا، قیام بھی اب ساقط ہوا، معاف ہوا. اب یہ کہ زمین پر بیٹھ کر پڑھے یہ بہتر ہے. اب بعض صورتوں میں کہ زمین پر بھی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو اب یہ کہ کرسی پر, تو کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے کا طریقہ جو ہے نا تکبیر تحریمہ اور یاد باندھنا تو وہ سیم ہے, اس میں کوئی رکاوٹ جس کو نہیں ہے تو وہ اللہ اکبر یہ ہاتھ باندھ دیا. اب یہ جو بھی پڑھنا ہے سورہ فاتحہ وغیرہ یہ پڑھیں. اب رکوع اور سجدہ اس میں تھوڑا دھیان رکھنے کا. اچھا رکوع کا تعلق یہ جو اشارے, یہ اشارے سے نماز کہلاتی ہے, اشارے سے نماز پڑھیے, اس کا تعلق کمر سے نہیں ہے, توجہ رہتی نہیں ہے, کمر جھکی ہوئی ہوتی ہے. تو اصل جو ہے نا سر سے اشارہ کرنا ہے رکوع کا. اب جیسے یہ اور ٹیک بھی اگر ضرورت نہ ہو تو ٹیک نہ لگائے, اس کے لیے اگر کوئی وہ بغیر ٹیک کا سٹول ممکن ہو نا بڑا بنوا لے. اب جب اپنے آسائش کے لیے طرح طرح کی چیزیں بنوا ہی رہے ہوتے ہیں ہم, تو سٹول بھی بنا لے نماز کا, گدی وغیرہ ڈلوا کر تاکہ اس کو تکلیف کم سے کم ہو. تو بغیر ٹیک لگائے, کیونکہ ٹیک لگانا بغیر ضرورت یہ نماز مکروہ تنزیہ ناپسندیدہ ہے. تو اب یہ کہ یہ بیٹھے ہیں اور رکوع اب کرنا ہے, رکوع میں اس سر سے سر کا اشارہ کرنا ہے اللہ اکبر کہہ کر اب میں رکوع کیا. اب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ یہ سیدھے ہو گئے. اب دو سجدے کرنے, سجدہ یہ سجدے میں شرط ہے کہ رکوع سے کچھ نہ کچھ زیادہ جھکاؤ ہو. اللہ اکبر, آپ نے نوٹ کیا کہ میرا رکوع سے یہ سر زیادہ جھکا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ دو سجدے ہو گئے, رکوع ہو گیا, میں نہیں یہ تھا. اب وہ دوسری رکعت ذرا تحیات اور سلام پھیرنا یا چار رکعتیں ہیں, تو مین اس کا مطلب یہ ہے یہ دھیان رکھ رہا ہے کہ رکوع اور سجدے میں بس فرق ہو جھکنے میں. اگر رکوع جتنا ہی سجدے میں جھکیں گے نا تو نماز نہیں ہوگی, یا رکوع سے کم جھکے تب بھی نہیں ہوگی. رکوع میں سجدے میں رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکنا ہے.
یہاں پر میل سننے سے عرض ہے کہ اس کی بھی وضاحت فرما دیں کہ بعض لوگ ہاتھوں کو یہ آگے نکالتے ہیں, یعنی ارشاد فرمائے نا
سجدے میں نا
سجدے اور رکوع میں تھوڑا سا یوں ہاتھ آگے کرتے ہیں اس حوالے سے.
نہیں وہ نارملی اس میں کوئی اس طرح نہیں, بلکہ اب تو یہ بھی ٹیکنیک نکلی ہے کہ کرسی اس طرح بنتی ہے کہ اس پہ یہ ماتھا رکھتے ہیں, غیر ضروری ہے, حاجت ہی نہیں ہے اس کی, بےکار خرچہ کرتے ہیں. اور مطلب عوام میں غلط مسئلے کی تشہیر ہوتی ہے کہ وہ اشارت نماز میں یہ آگے یوں سپورٹ بنایا جائے,
آگے ہاتھ نکالنا وہ یوں ہونا کہ جیسے زمین پہ جیسے ہاتھ رکھتے ہیں نا
اشارہ,
ہاں جیسے زمین کی طرف چلے گئے, تو یوں جیسے کہ رکوع میں یہاں تھا رکوع میں گھٹنے پر آتا تو اب چونکہ سجدے میں زمین پر آتا ہوتا تو یہ آگے ہاتھ لے جاتے ہیں, تو اس لیے یہ آگے ہاتھ شاید اس لیے نکالتے ہیں.
غلط فہمی ہے, اس کی حاجت نہیں ہے, حسب معمول یہ رانوں پر ہی ہاتھ رہے اور یوں رکوع اور سجدہ کرنا ہے. بس وہ کمر جیسے میں نے جھکا دی, کمر جھکانے نہ کمر سے تعلق دی ہے اشارے سے نماز کا, یہ ذہن بنا لیں. تو یہ جیسے یہ رکوع اب یہ سجدہ, تھوڑا سر زیادہ یاد نہیں رہتا, وہ زیادہ جھک جاتا ہے آدمی, لیکن جھکنا تو پھر بھی پایا گیا, لیکن اتنا بھی اگر جھکتا نا کہ تھوڑا رکوع کے لیے اس سے تھوڑا زیادہ سجدے کے لیے تو یہی کافی ہے. مین یہی رکوع اور سجدے کے اشارے میں دھیان رکھنا ہے, باقی یہ زائد یوں اور یوں اور یہ ورزشیں کرنی ہیں تو فیزیو تھراپسٹ کی خدمات حاصل کریں, نماز اسی طرح پڑھیں جس طرح ہم کو شریعت نے حکم دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ بھی باپا وضاحت فرما دیں, جیسے آپ نے ابھی دونوں چیزیں بتا دیں, جیسے یہ قعدہ اپنا رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں ہم تو اس کو تو قومہ کہتے ہیں اس کو, جیسے جو نارمل بندہ کھڑا ہوتا ہے. تو اب یہ جو درمیان میں بہت سو کو یہ دیکھا گیا ہے اور بتایا بھی گیا کہ یہ جو رکوع سے اوپر ہوتے ہیں سجدے میں جانے کے لیے تو اس میں بھی یہ تھوڑی سی گڑبڑ کر جاتے ہیں کہ اس میں فوری طور پر وہی جو کرتے ہیں نا اس انداز میں یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بھی فرما دیں کہ وقفہ دینا ہوگا.
یہ کھڑے ون کھڑے نماز پڑھتے وہ بھی دو سجدوں کے درمیان لوک پر چلے جاتے ہیں. تو یہ تو دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو تو جلسہ کہتے ہیں, کمر سیدھی ہو اور کم از کم ایک سبحان اللہ جتنا وہ ٹھہرا رہے, حرکت نہ کرے. پھر اور اسی طرح رکوع کے بعد بھی یہ بیٹھے بیٹھے پڑھیں, اشارے سے پڑھیں, اس میں بھی خیال رکھنا ہے کہ اشارے سے بھی پڑھیں تو رکوع کے بعد بالکل سیدھا ایک سبحان اللہ کی مقدار میں, یعنی ایک سبحان اللہ کہہ لیں اتنی دیر تک یہ رکوع کے بعد سیدھا رہنا ہے بیٹھے بیٹھے بھی. صرف دو سجدوں کے درمیان بھی سیدھا بیٹھنا ہے ایک سبحان اللہ کہنے جتنا. یہ تو واجب بات ہے, تعدیل ارکان اس کو کہتے ہیں, ان کا بھی خیال رکھنا ہے. کوئی اچھا عالم ہو مفتی وہ زیادہ رہنمائی کر سکتا ہے, اور جو بیٹھے بیٹھے پڑھنے کا جو خود پڑھتا ہوگا نا ہوگا اہل علم تو وہ بہت اچھی رہنمائی کر سکتا ہے. تو کیونکہ اس کو اب علم کے ساتھ ساتھ تجربہ بھی ہے, تجربہ زیادہ مطلب یعنی کہ کام دکھاتا ہے, ورنہ وہ مسائل میں بعضوں کا توجہ نہیں رہتی, بھول جاتا ہے. جیسے حج ہمارے یہاں دارالفتاء اہل سنت کے جو عیسائی بھائی ہوتے ہیں نا ان کی باری 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 حج کی ترکیب ہوتی ہے, مخیر عیسائی بھائی ترکیب بنتی ہے ان سے, حج البدل کی ترکیبیں ہم بناتے ہیں. میرا پرانی سوچ ہے کہ ہمارا مفتی جو ہے نا جب تک حج نہیں کرے گا نا وہ مسائل بیان نہیں کر سکے گا صحیح معنوں میں. وہ ہے نا کہ خبر مشاہدے کی طرح نہیں ہوتی, ایک اصول ہے فقہ کا, یہاں منطبق ہوگا یہ ضروری نہیں ہے, یعنی کہ خبر خبر ہے اور مشاہدہ دیکھنا دیکھنا ہے, وہ دیکھنا زیادہ ویلڈ ہوتا ہے. دوبارہ لیے کہ اس طرح یہ دیکھ لیں گے نا کہ یہ عرفات ایسا ہے تو منا ایسا ہے تو حج میں ہم وہاں رکے تھے تو وہاں گئے تھے یوں کنکریاں ماری تھی, تو یہ سب ہی پریکٹیکل کریں گے. پھر مشہور عالم ہوگا تو لوگ اس سے مسائل بھی پوچھیں گے, تو اس طرح وہ جتنا پوچھیں گے نا اتنا یہ پکا ہوتا چلا جائے گا. تو مفتی کے لیے حج کرنا تو بہت مفید ہے, جہاں جہاں عاشقان رسول علماء ہیں, بھلے دعوت اسلامی میں نہیں ہے وہ اپنے طور پر ہیں, تو مخیر اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ ان کی خدمت کریں اور ان کو حج کروا دیں تاکہ یہ امت کی حج کے تعلق سے عمرے کے تعلق سے بھی رہنمائی کر سکیں اور اچھی رہنمائی کر سکیں. ورنہ پڑھ پڑھ کر وہ بتاتے تو ہیں مسائل لیکن فرق پڑتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یزیدی مدنی فول عطا فرمائیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مبارک ہے ان لوگوں کے لیے جو خیر کا سبب بنے اور ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو برائی کے پھیلنے کا سبب بنے. تو یا سیدی یہ سبب انسان کیسے بنتا ہے, یعنی خیر کا بھی سبب بنے تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور برائی کا سبب بنے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟
اچھا پہلے تو وہ سوال کرنے والے کی خدمت میں عرض کر دوں, برا نہیں مانیے گا, وہ مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں مبلغین یہ کہتے ہیں کہ مبلغ ہی ہوں گے, ورنہ عوام لفظ مفہوم نہیں بولتے. یہ مفہوم حدیث پاک کا بیان کرنا میرا آپ کا کام نہیں ہے, یہ مفہوم بھی بیان کرے گا محدث جو علم حدیث کا ماہر ہوگا. تو ہم لوگوں کے لیے تو یہی ہے کہ جو حدیث پاک لکھی گئی ہے نا ایز اٹ از وہ دیکھ کر بیان کر دیں. ہمارے عام ہوتا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ آ رہی ہو, آپ کو کیا پتا مفہوم کیا ہوتا ہے. ترجمہ بھی خود اپنے سے جو علماء بھی کرتے ہیں, ہم تو ان سے بھی کل مدیر تو علمیہ وغیرہ میں تو ہی کبھی میں کئی بار مطلب میں پیغام دیتا ہوں ان کو, بھائی یہ کس حدیث کی شرح دیکھ کر آپ نے یا شرح دیکھی ہے یہ ترجمہ جو کیا ہے, شرح کے مطابق ترجمہ ہونا ضروری ہے. عربی جاننا قرآن کریم اور حدیث پاک سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے, یہ کان کھول کے سب بھی سن لیں. جس کو دیکھو آج مفسر بنا پھرتا ہے, جدھر تفسیریں چل رہی ہیں, حقیقت بول رہا ہوں تفسیر نانی ماں کا گھر نہیں ہے. یہ ہاں یہ ہو سکتا ہے البتہ اردو اچھی ہے کچھ اچھی شدھ بدھ ہے تو وہ کسی مفسر قرآن کی لکھی ہوئی تفسیر پڑھ کر سنا دے, چونکہ چنانچہ اب بھی نہیں کر سکتا اس کا مفہوم یہ ہے تو اس کے معنی یہ ہو اس کا مطلب یوں ہے, یہ نہ کرے, اس میں رسک فیکٹر ہے کہ پھر پھنس جائے گا. تفسیر بھی رائے اور شرحہ بھی رائے, حدیث پاک کی شرحہ بھی رائے یہ بھی حرام ہے. نہ قرآن کریم کی تفسیر بھی رائے حرام اور حدیث پاک کی شرح بھی رائے حرام ہے, لیکن اگر نا اہل نے کی تو وہ گناہگار ہی ہوگا. نا اہل وہی کہ اگرچہ عالم ہے لیکن وہ شرع حدیث کے فن سے واقف نہیں ہے یا فن تفسیر سے آگاہ نہیں ہے تو گناہ گار ہوگا، چاہے صحیح کر جائے اپنی رائے سے، رائے کی شریعت نے اجازت ہی نہیں دی، ورنہ تو اسلام کا نقشہ بگڑ جائے گا. اور بگاڑ رہے ہیں، ایک سے ایک مفسر گھوم رہے، ایک سے ایک محدث گھوم رہے، ایک سے ایک مطلب مقرر ٹی وی پر بیٹھ بیٹھ کے گپے ہانک رہے ہوتے، ان کی کوئی زبان پکڑنے والا نہیں ہے. آیتوں کے مفہوم، حدیثوں کے مفاہیم اور مقاصد اور کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں، اور عوام بےچارے ان کو اتنی معلومات ہوتی نہیں ہے، تو یہ آ جاتے ہیں کہ بھائی فلاں تو بڑا اسلامک اسکالر ہے. ارے کیا دھول اسلامک اسکالر اس کو آتا جاتا ہے کیا؟ میں صحیح بولتا ہوں، اس کو پکڑے گا اہل علم ہوگا نا تو اس کو پکڑے گا، باقی عوام بےچارے نہ یہ اہل علم کے سامنے آ کر بیٹھے گا اور اس سے بات کرے گا. اس لیے وہ جو بھی ایسا کرتے بھی ہے اپنے طور پر اسلام اسلام کر رہے ہیں، وہ مہربانی کر کے صرف وہی بیان کرے. آپ کی آخرت کے لیے آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، جو ہمارے اکابرین، جو مفسرین، جو محدثین لکھ کر گئے، ان مستند علماء محدثین مفسرین نے جو کچھ بیان کیا، مہربانی کر کے عوام تک وہ پہنچائیں. اپنی من مانی تفسیریں مت کریں، ابھی آپ کے پاس زبان ہے، ابھی بولنا بھی آپ کو آتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا زبان بند ہو جائے گی، دوسرا وقت آئے گا قبر میں آپ کی زبان پر کیڑے چمٹ جائیں گے. یہ دھیان رکھنا. یہ مجھے بھی ڈرنا چاہیے، آپ کو بھی ڈرنا چاہیے، سبھی کو ڈرنا چاہیے، ہم میں سے کوئی بھی مطلب اس سے بے خوف نہیں ہے. اللہ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہم تھوڑی جانتے. رب سے ڈرنا چاہیے، برے خاتمے کا خوف سب کو ہونا چاہیے. قرآن و حدیث اور اسلام شریف مسائل کے بارے میں ہرگز ہرگز زبان نہیں کھولنی چاہیے جب تک 100% صحیح معلومات نہ ہو. اس لیے صرف علماء نے لکھا، وہ بھی ہر عالم کا لکھا ہوا نہیں چلے گا. اس لیے میں نے کہا کہ اپنے اکابرین بزرگان دین جو لکھ کر گئے، یا اب بھی کوئی ایسے سنی عالم، ایسے معتبر عالم ہیں جنہوں نے لکھا ہے، تو ان کا لکھا ہوا یعنی وہی پیش کریں. باقی اپنے طور پر کر ہی رہے ہیں، مطلب بہت کچھ کر رہے ہیں. میری تو خیر یہ انہوں نے سننی بھی نہیں، ان کو کیا پتا میں کیا بول رہا ہوں، کوئی بولے گا تو ہنس کے ڈال دیں گے، لیکن کب تک ہنسیں گے؟
نہیں، ایسے لوگ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سنتے ہی نہیں ہے، ایسے لوگ آپ کی سنتے ہیں اور اب سنیں گے بھی، اللہ نے توفیق دی تو مان لیں گے، ورنہ ان کا نیکسٹ پروگرام آپ کی ان تمام تر گفتگو پر ہی میرا خیال شاید ہوگا.
تو یہ کہیں گے نہیں محدث نہیں ہے، مفسر نہیں ہے، میں نے دعویٰ کون سا کیا، تو واقعی نہیں ہوں. جب میں بھی دیکھ دیکھ کے تفسیر یا عالم کی خدمت میں بیچ کر حدیث بیان ہوئی ہے، آپ بتائیں، میں نے ابھی حدیث آئی نا، حالانکہ آسان الفاظ سے، اپنے اٹکل سے نہیں، یار اپنوں نے وہ شرح پڑھی بھی ہو تو مجھے یاد نہیں ہے. یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہمارے یہ مفتی صاحب خصوصاً حدیث پر ان کی نظر اچھی ہے،
میں دیکھ رہا ہوں دوسرے کیمرے پر، ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب یوں تھوڑا ہل ول رہے ہیں، کچھ اس معاملے میں کچھ کہنا چاہیں گے، کچھ بولنا چاہیں گے، تو وہ آپ بھی کچھ مطلب کہ لے لیں. لیکن یہ طبقہ ہے جو پھر اس طرح کی چیزیں لے لیتا ہے اور اس کو سمجھ وج اتنی پڑتی ہے نہیں، سننے والوں نے ہی ان کو عجیب و غریب کی آواز ہوتا ہے، تو نہ سنا کریں.
جو شرح بیان، جو حدیث پاک ہے، جو کہا کہ وہ شخص بڑا اچھا ہے، خوش نصیب ہے کہ جو خیر کو پھیلانے کا سبب بنتا ہے، یعنی جو ذریعہ بنتا ہے، ایسے کام کرتا ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ نیکی کے کام کرتے ہیں، یا وہ ایسے کام کر جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو ایسا جو شخص ہوتا ہے وہ خوش نصیب ہے، اس کے لیے مبارکباد ہے. اور جو شخص شر پھیلانے کا سبب بنتا ہے، یعنی یا تو ایسے کام کرتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے ہمیشہ برائی کا، نقصان کا سبب بنتے رہیں گے، تو ایسے کی بدنصیبی ہے، اور یا وہ خود ایسا شخص ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ پیروی کرتے ہیں اس کی، اور وہ برائی کے، شر کے کام کرتا ہے، تو یوں وہ شر کا سبب بن جاتا ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ شر کے اندر پڑے، یا اس نے ایسے کام کیے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو شر پہنچا ہے.
خاور بھائی پوچھ رہے ہیں، کیا خالو سے پردہ ہے؟
جی ہاں، خالو سے پردہ ہے، چچا سے پردہ نہیں ہے. ہوں یہ سگے چچا، چچا سے پردہ نہیں ہے، اگر منہ بولا چچا ہے تو اس سے پردہ کرنا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب تو مامو اور چچا گیا, اب سب کا ایک اب وہ ملیت انکل, یہ بڑا مطلب غلط فہمی پھیلتی ہوگی, انکل سے پردہ نہیں ہے. مامو بھی انکل, چچا بھی انکل, بڑے ابا بھی انکل, خالو بھی انکل, اور پڑوسی بھی انکل. تو یہ ہے کہ مطلب جو ہمارے جو ہمارے جو الفاظ ہیں نا اردو کے, یہ کافی واضح ہیں. اس کو آنٹی بولتے ہیں, چاہے پھوپھی ہو, ممانی ہو, خالہ ہو, پڑوسن ہو, سب کو آنٹی. اب کس آنٹی سے پردہ ہے نہ کس سے نہیں ہے, یہ فرق کیسے ہوگا آنٹی میں؟ خالہ سے پردہ نہیں ہے, ممانی سے پردہ ہے, ہیں دونوں آنٹیاں. تو وہ آنٹی جو خالہ ہے اس سے پردہ نہیں ہے مرد کا, اور وہ آنٹی جو مرد کی ممانی ہے اس سے پردہ ہے, چچی سے پردہ ہے. وہ آنٹی جو چچی ہے اس سے پردہ ہے, وہ پھوپھی کہ یہ بھی آنٹی ہے لیکن پردہ نہیں ہے. تو اس لیے اپنی اردو جو اردو دان طبقہ جو ہے نا یہ بھولتا جا رہا ہے, اردو سب کو آنٹی اور انکل میں ہی مست ہے یا کہنے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. میری ناقص عرض یہ ہے کہ جو ہمارے انگلش مبلغین ہیں اور جو ہمارے ان کو سمجھتے ہیں, ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اس سینسیٹیویٹی کو, یہ ریلیشن ریلیٹڈ جو سینسیٹیویٹی ہے, جو ساسیت ہے, پھر اس کو سمجھیں. اور آپ اپنی لینگویج کے اندر جو ہے نا یہ خالہ پھوپھی اور اس طرح کے جو کزنس بھی ہوتے ہیں, تو ان کے بھی جو رشتے ہوتے ہیں, ان رشتوں کو اگر آپ بیان کریں تو میرا خیال ہے کہ اس سے لوگوں کے کو جو نا رشتوں کے لیے کیا ورڈ استعمال کرنا ہے یہ سمجھ جائے. جیسے اردو میں خالہ کہتے ہیں تو پھوپھی کہتے ہیں, تو چچی کہتے ہیں, تو مومانی کہتے ہیں, تو یہ الگ الگ ورڈ ہمارے بولے جاتے ہیں. انگلش میں بھی ایسا ہوتا ہوگا, اور انگلش میں ورڈ ہوتا ہوگا لیکن وہ انہوں نے سب کو ختم کر کے ایک ہی کر دیا نا, تو اس سے غلط فہمی پیدا ہونے کے اندیشے رہتے ہیں. بھائی کون, تو یہ ہو سکے تو اس کو اپنی گفتگو میں لے لیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ,
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.